السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الانفال آیت نمبر 11. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تم پر غنودگی تاری کر دی اور آسمان سے تم پر بارش برسا دی تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے. جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ سورہ انفال میں جنگ بدر پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ان احسانات کو یاد کروا رہا ہے جو جنگ بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر کیے تھے. اور صرف ایک کوئی مدد نہیں آئی تھی، بلکہ اللہ تعالی نے کئی ذریعوں سے، کئی طریقوں سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے مدد بھیجی. اس میں سے ایک مدد یہ بھی تھی کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر ایک ہلکی سی نیند، ہم اس کو شارٹ سنیپ کہتے ہیں نا، کہ جس سے ایک طاقت سی آ جاتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، میدان جنگ میں کوئی گھوڑے بیچ کر تو نہیں سو سکتا، تو وہاں پر اللہ تعالی نے ایک ہلکی سی اونگ یا ایسی نیند ان پر طاری کر دی جس سے وہ بالکل فریش ہو گئے. تو اذ یغشیکم النعاس، غشی ڈھانکنے کو بھی کہتے ہیں، کوئی چیز کو ڈھانپ دینا. تو جب انسان کی عقل پر جب نیند کا خمار ہوتا ہے یا نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو چونکہ اس کی عقل اس وقت ڈھانپ دی جاتی ہے، تو جب ایک ہلکی سی سنیپ، ایک ہلکی سی نیند تم پر طاری کر دی گئی جس کی وجہ سے تمہیں ایک طرح سے طاقت مل گئی، پھر اللہ تعالی نے تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائی. اور اس بارش کے برسانے کا فائدہ کئی طریقے سے مسلمانوں کو ہوا، کیونکہ یہاں پر ما لیطہرکم، کہ آسمان سے جو بارش برسائی گئی تاکہ تم کو پاک کر دے اور لے جائے تم سے وہ گندگی شیطان کی. ان شیطان نے جو تمہارے دلوں میں کچھ اگر ذہن میں کوئی خیالات پیدا بھی کیے تھے یا اور بھی کوئی باتیں تھیں، وہ ساری چیزیں ختم کر دی جائیں. ولی یار بھی تو اللہ قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو جوڑ دے، مضبوط کر دے، ثابت قدم رکھے. وہ یثبت بہ الاقدام، اور تمہارے قدموں کو جما دے، مضبوط کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کئی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. پیچھے ہم فرشتوں کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، اب یہاں پر مزید اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. اور یہاں پر ان قدرتی اسباب کا ذکر شروع کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے جس کی وجہ سے بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، یعنی وہ مددگار ثابت ہوئے، وہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے دوچار کیا. اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے چار حصوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد کی، اور اس جنگ میں فتح کے قدرتی اسباب تھے، اس کا بہت زیادہ عمل دخل تھا. تو پھر جو تم یہ مال غنیمت پر آپس میں تنازعہ کر رہے ہو یا سمجھ رہے ہو کہ مال غنیمت ہمارا ہے، اس پر قبضہ کر رہے ہو، تو بھلا یہ کیسے تمہارا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کی مدد تمہیں میسر نہ آتی تو یہ مال غنیمت تمہارے ہاتھ نہ آتا. تو یہ جو فتح تمہیں نصیب ہوئی ہے، یہ تو محض اللہ کی مدد سے تمہیں نصیب ہوئی ہے، لہٰذا یہ مال بھی اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہونا چاہیے، اور جیسے رسول اسے تقسیم کرے گا اسی تقسیم کو تمہیں ماننا ہوگا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا ارادہ کر لیا، اور جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کے لیے ایک خیمہ نصب کر دیا گیا، عریش جسے کہتے ہیں، وہاں پر آپ نے رات، تمام رات بیٹھ کر بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں مانگی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے میدان کی طرف، اس سے پہلے وہ رات کا وقت تھا، اب صبح ہونے والی تھی، صبح جنگ ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں پر ایک ایسی اونگ طاری کر دی جس سے انہیں ایسے لگا کہ بالکل وہ لوگ تازہ دم ہو گئے ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک ہلکی سے آپ آدھا گھنٹہ بھی نیند لے لیتے ہیں، تو آپ نے خود اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ وہ آدھے گھنٹے کی نیند بھی آپ کے لیے بہت کافی ہو جاتی ہے. تو یہی طاقت والی نیند، طاقت والی اونگ ان پر طاری ہو گئی جس سے ان کے ذہن فریش ہو گئے بالکل. دوسرا کرنا یہ ہوا کہ جیسے جب اللہ کے رسول نے جنگ کا ارادہ کیا اور آپ نے لشکر کو جہاں ٹھہرایا، اور جہاں ان کی صف بندی آپ کرنا چاہ رہے تھے. تو خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں پر جو آپ نے صف کو کھڑا کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو کیا یہ وحی کے ذریعے سے آپ کو حکم ملا ہے یا آپ نے خود سے یہ ارادہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خود کھڑا کیا ہے. تب خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ لوگ جنگی ٹیکنیک سے واقف تھے، ان کو معلوم تھا کہ کیسے ہونا چاہیے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بات فرمائی تھی دنیاوی معاملات کے بارے میں. اللہ کے رسول نے خود یہ بات فرمائی تھی کہ انتم عالم امور دنیا کم، کہ تم دنیا کے معاملات میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. تو صحابہ اکرام کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ پوچھ لیا کرتے تھے، کہ جہاں وحی ہوتی وہاں تو پھر اس میں کسی کا عمل دخل کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن جہاں وحی نہ ہوتی تب صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنی دل کی بات یا اپنی مرضی والی بات بھی بتا دیا کرتے تھے. تب خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ نشیب کا علاقہ ہے، ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جو علاقہ تھوڑا سا اوپر کی سائڈ ہو ہم وہاں چلے جاتے ہیں، اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہی پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیتے ہیں. پانی کے چشمے ہمارے پاس ہوں گے تو دشمن پانی سے محروم ہو جائے گا. یہ جو بدر کا علاقہ ہے یا بدر کی زمین ہے، یہ اسی طرح سے نشیب و فراز پر مشتمل تھی. تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو، ان کے اس مشورے کو پسند فرمایا، اور پھر اس طرف آپ چلے گئے جو تھوڑا سا اونچائی پر علاقہ تھا وہاں پر، اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے گڑھے بھی تھے پانی کے، کچھ میں پانی تھا کچھ میں نہیں تھا. اب کیا ہوا، ان کے اوپر جانے کی وجہ سے جب رات میں بارش ہوئی، تو بارش ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ یہ دراصل زمین تھوڑی سی ریتیلی تھی، بارش ہونے کی وجہ سے وہ زمین مضبوط ہو گئی، انہیں قدم جمانے کے لیے زمین بہت ہی بہترین سازگار ثابت ہو گئی. پانی کی وجہ سے وہ زمین دب گئی اور قدم وہاں پر مضبوطی سے جمنے لگے. پھر جو چھوٹے چھوٹے گڑھے تھے وہاں پر آس پاس، تو بارش کی وجہ سے صحابہ اکرام نے اس میں پانی جمع کر لیا تاکہ مسلمانوں کے لیے پاکی کا انتظام ہو جائے. ظاہر سی بات ہے وضو ہے، اور اگر کوئی ایسی حالت پیش آتی ہے کہ کوئی حالت جنابت میں ہو سکتا ہے، کچھ اور حالت میں ہو سکتا ہے، تاکہ مسلمانوں کے پاس پانی وافر مقدار میں موجود رہے، تاکہ اگر ان کو یہ احساس ہو کہ ہم ابھی پاکی کی حالت میں نہیں ہیں تو اس پانی سے وہ پاکی بھی حاصل کر لیں، کیونکہ اس وقت تک تیمم کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں. تو یہاں پر یہ جو بات فرمائی نا کہ من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان، کہ شیطان اگر تمہارے دلوں میں کوئی ایسے خیالات ڈال رہا تھا کہ تمہارے لیے طہارت کے لیے پانی میسر نہیں ہے، یا پھر مسلمانوں کو پیاس لگتی ہے تو پانی ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس بارش کی وجہ سے ختم کر دی. تو اب مسلمانوں کو اس بارش سے کئی فائدے حاصل ہو گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ بات پھر آسان ہو گئی کہ اس بارش کی وجہ سے تین فائدے ہوئے. پہلا فائدہ، مسلمانوں نے بڑے بڑے حوض بنا کر پانی جمع کر لیا، تو انہیں پینے اور نہانے دھونے کے لیے پانی میسر آ گیا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ نیچے سے ریت جم گئی، جہاں پہلے قدم پھسلتے جاتے تھے وہاں جمنے شروع ہو گئے. اس طرح وہ تمام شیطانی وسوسے سے دور ہو گئے جو شیطان مسلمانوں کے دلوں میں ڈال رہا تھا. تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہی پانی کا ریلا جب بہ کر کفار کے لشکر کی طرف گیا تو وہاں کیچڑ اور پھسلن پیدا ہو گئی. یہ اللہ کی مدد کی پہلی صورت تھی. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب زمین نشیب کی طرف ہوتی ہے اور سب پانی وہاں پر بہ کر آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے زیادہ پانی کی وجہ سے کیچڑ ہو جاتا ہے، پھسلن ہو جاتی ہے. تو یہی حال کفار کے لشکر کا ہوا کہ ان کے قدم پھر جم نہیں پاتے تھے اور وہاں پر پھسلن ہو گئی. تو اسی بنا پر یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تمہاری مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر غنودگی طاری کر دی تھی، جیسے ہم نے بھی پڑھا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لشکر میں جو بھی صحابہ اکرام تھے ان سے وہ تھکاوٹ دور ہو گئی. ظاہر سی بات ہے چل کر آئے تھے اتنی دور بدر کے میدان میں، سواریاں بھی نہیں تھیں، تو جو تھکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی، تازہ دم اور بالکل فریش ہو گئے وہ لوگ، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر چستی پیدا ہو گئی. چنانچہ جب اللہ کے رسول رات بھر عریش میں جب فریاد کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اور جب ابو بکر کی درخواست پر باہر نکلے، تو اس وقت غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جب اس حالت سے سنبھلے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یعنی عنقریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. یہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کافروں کے قتل ہو جانے کی خبر دی، اور ان کے قتل کی جگہیں بھی صحابہ کرام کو دکھلا دیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد دی. تیسری صورت یہ تھی اس جنگ میں مدد کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے میدان میں مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے کی. انہیں لشکر بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ خود فرشتے کافروں کو قتل کر رہے تھے، ختم کر رہے تھے۔ تو فرشتوں کی آمد کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک طرح سے مسلمانوں کو ڈھارس مل گئی، ڈھارس بن گئی۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ صحابہ کرام کے اندر ہی وہ جذبہ پیدا کر دیتا یا اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح سے قتل کروا دیتا، لیکن مسلمانوں کی ڈھارس بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے بھیجنے کی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود مدد فرماتا، لیکن فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس بندھے۔ تو مسلمانوں کو فرشتوں کے آنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو ثبات مل گیا، ایک طرح سے قرار حاصل ہوا، اور کافر سخت بددل اور مرعوب ہو گئے۔ یعنی کافروں کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ دراصل فرشتے ہیں، یعنی کوئی اور ہی ایسی ان کے ساتھ مدد آئی ہوئی ہے خاص طور سے اللہ کی طرف سے، جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان۔ جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہذا مسلمانوں کے قدم جمائے رکھو، میں ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، بس تم ان کی گردنوں اور ہر جوڑ پر ضربیں لگاؤ۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ذالکم بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فان اللہ شدید العقاب۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہ مزید اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے رعب میں آتے ہیں تو اچھے خاصے انسان بھی اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں اس طرح سے رعب ڈالا کہ وہ خود ہی گھبرا گئے، اور ان کو خود یہ محسوس ہو گیا کہ شاید ہم یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، حالانکہ ان کی تعداد کتنی تھی، 1000 کا لشکر تھا۔ تو وہ لوگ مسلمانوں سے بہت زیادہ مرعوب ہو گئے اور خود اس بات سے گھبرا گئے کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا، اور یہ رعب اس لیے ڈال دیا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ اور پھر یہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یا پھر ان کے ہر بنان پر مارو، تو یہ بنان کیا ہے، کیوں اس پر مارنے کے لیے کہا گیا ہے؟ بنان پور پور پر، با نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے، جسم کے جو جوڑ ہوتے ہیں اس کو بنان کہا جاتا ہے۔ ہاتھوں اور پیروں کے پور، یعنی ان کی انگلیوں کے اطراف یا کنارے یا اطراف کاٹ دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہو جائیں گے، اس طرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے کے اور پیروں سے بھاگنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان کے ہر بنان پر مارو، تاکہ پھر وہ نہ لڑنے کے قابل رہیں اور نہ ہی کچھ اور مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے پھر کہا گیا کہ ان کے ہر پور پر، ان کے بنان پر مارو تاکہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہیں۔ اور اس طرح سے کفار کا لشکر مرعوب ہو گیا اور وہ خود ہی مقابلے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے تھے۔ اور چونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی تھی، نافرمانی کی تھی، مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی، اسی لیے یہ سارے کام کیے گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیوں کی؟ کیونکہ کفار کا جو لشکر تھا وہ باطل پر تھا اور مسلمان حق پر تھے، تو لہٰذا یہ تو ہونا ہی تھا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے دشمنی میں کس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دی تھی، کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جو انہوں نے مسلمانوں کو نہ دی ہوں، اللہ اس کے رسول کی مخالفت پر وہ لوگ کمر بستہ ہو گئے تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اب یہاں پر ختم کرنا چاہیے، یعنی پہلا زور ان کا توڑ دیا گیا۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، اور کافروں سے فرمایا یہ عذاب تو اب چکھو، اور اس کے علاوہ کافروں کو دوزخ کا عذاب ہوگا۔ یعنی یہ تو دنیا میں کیا گیا کہ ان کو ضرب لگائی گئی، ان کو مارا گیا یا ختم کیا گیا۔ جیسے کہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپس میں کہنے لگے کہ تم میں سے کون جاتا ہے فلاں لوگوں نے جو اونٹنی کاٹی ہے اس کا بچہ دان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کر رہے ہوں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دیتا ہے۔ یہ سن کر ان کا بدبخت ترین عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور بچہ دان اٹھا لایا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو بچہ دان آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں پیٹھ پر رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں خود یہ دیکھ رہا تھا لیکن کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس دن میرا کچھ زور ہوتا۔ کافر ہنستے اور ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے اور سر نہیں اٹھا سکتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئیں اور بچہ دان کو پیٹھ سے اٹھا کر پرے پھینکا۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ قریش سے نمٹ لے۔ آپ نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے۔ جب آپ یہ دعا کر رہے تھے تو کافروں پر یہ بات گراں گزری۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی کہ یا اللہ ابو جہل سے نمٹ لے۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیث سے سمجھ لے، اور عمر بن میمون نے ساتویں شخص یعنی عمارہ بن ولید کا نام بھی لیا جو ہمیں یاد نہ رہا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جن لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بد دعا کی تھی، میں نے دیکھا کہ ان سب کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینکی گئیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بخود کافروں کا زور ختم کر دیا، اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے، یعنی ڈیلے کر دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن آخرت میں تو ان کا انجام ہر حال میں وہ دوزخی کے مستحق ہوں گے، ان کا یہی انجام ہوگا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا فلاں ہمارے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، فلاں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو تو بہت ہی اچھی اچھی جابس ہیں، ان کی زندگی بہت آسان ہے۔ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی رسی کھینچے گا، ابھی جو دراز کیا جا رہا ہے، جن کو مہلت دے رہا ہے، جب کھینچے گا تو پھر انہیں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے تمام وہ سارے وعدے پورے کرے گا جو اس میں مسلمانوں سے کیے تھے، کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ تو پہلی بات، ہمیں اپنے اندر کا وہ ایمان بھی تلاش کرنا ہے، اور اگر ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے اس لیول کا، تو اس ایمان کو ہمیں زندہ کرنا ہے، تازہ کرنا ہے۔ تو غالب ہم اسی وقت آئیں گے جب ہمارے دل کے اندر ایمان کی کیفیت اس کے جتنا ہائی لیول ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اسی طرح سے دنیا میں مغلوب رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 15، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں تمہاری کافروں سے ملاقات ہو یا مقابلہ ہو تو کبھی پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص اس دن پیٹ پھیرے گا الا یہ کہ وہ کوئی جنگی چال چل رہا ہو یا مڑ کر اپنے دستے فوج کو ملنا چاہتا ہو، تو ایسا آدمی اللہ کے غضب میں آ گیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بری جائے بازگشت ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ ومن يولهم، اور کوئی جو پھیرے گا، یومئذ دبورہ، اپنی پیٹ اس دن، سوائے اس کے کہ متحرفا، اگر وہ اپنی پیٹ پھیرتا ہے صرف اس بنا پر کہ کوئی جنگی چال وہ چل رہا ہو، او متحیزا، یا اپنے کسی دوسرے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہو، یعنی اس کا انٹینشن جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے بلکہ ایک چال کے طور پر وہ یہ چال چلنا چاہتا ہو۔ زحف کہتے ہیں، زائی ہا فا اس کا روٹ ورڈ ہے، گھٹنوں یا سیرین کے بل دھیرے دھیرے گھسٹنا، یا لشکر کا کثیر ہونے کی وجہ سے دشمن کی طرف آہستہ آہستہ پیش قدمی کرنا، کسی لشکر جرار کا میدان کارزار کی طرف آہستہ آہستہ پیش قدمی کرنا، اور متحیزن جگہ پکڑنے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کبیرہ گناہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ میدان جنگ میں کبھی جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو مسلمانوں کو یہ تاکید کی جا رہی ہے، ایمان لانے والوں کو، کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے، اگر ہم باقی لوگوں کے تعلق سے اگر ہم سنیں، عام لوگ بھی اگر ہوں، تو پیٹ پھیر کر بھاگنا کہیں پر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، یعنی بہادر ہونے کی یہ علامت نہیں ہے۔ اور اسلام میں تو خاص طور سے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ اس سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے کہ ایک تو بھگدڑ سی مچ جاتی ہے، پورے فوج میں ایک مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک شخص کے بھاگنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے پوری فوج ہی اپنا جوش اور خروش کھو دے اور بھاگ جائے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے جو سات کبیرہ گناہ ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ یہ بھی فرمایا ہے۔ اسے زحفن ہم نے پڑھا کہ زحفن کے معنی ہے ایک دوسرے کے مقابل اور دو بدو ہونا، یعنی آمنے سامنے ہونا، یعنی مسلمان اور کافر جب ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں تو پیٹ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اجتنبوا سبع الموبقات، سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اور ان سات میں ایک یہ ہے کہ وہ تولی یوم الزحف، مقابلے والے دن پیٹ پھیر جانا۔ اس صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کس صورت میں یہ بات مستثنی ہو سکتی ہے، یعنی پیٹ پھیر کر کب بھاگا جا سکتا ہے، اس کی کچھ صورتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ یہ کہ یعنی اس لیے جا رہے ہوں، یعنی تحرف کی وجہ سے، یہ تحیز، تو تحرف کے معنی ہے کہ ایک طرف پھر جانا، ٹرن ہو جانا، یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یہ دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑتا لڑتا ایک طرف پھر جائے اور دشمن یہ سمجھے کہ شاید شکست خوردہ ہو کر بھاگ رہا ہے، لیکن پھر ایک دم پینترا بدلے اور اچانک دشمن پر حملہ کر دے۔ تو یہ پیٹ پھیرنا نہیں بلکہ ایک جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضروری بھی ہوتی ہے اور فائدہ مند بھی ہوتی ہے۔ اور تحیز کے معنی ملنے اور پناہ لینے کے ہیں، یعنی کوئی مجاہد لڑتا لڑتا تنہا رہ جائے تو اب وہ کیا کر سکتا ہے کہ میدان جنگ سے ایک طرف ہو جائے تاکہ وہ اپنی جماعت کی طرف جا سکے اور پھر ساتھ مل کر دوبارہ حملہ کر سکے۔ تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی بھی اگر میدان جنگ سے پیٹ پھیرے گا تو اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ تو ان سات بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ اس کو قرار دیا گیا کہ جو جنگ سے بھاگ جائے، اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ تو جنگی پالیسی کے تحت تو ایک فوجی وہاں سے ہٹ سکتا ہے یا اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہٹ سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ پیچھے نہیں جائے گا۔ اور کیوں منع کیا گیا ہے کہ کیوں جنگ سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے پوری جنگ پاسا پلٹ سکتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے فتح اور کامرانی نصیب ہونے والی ہو تو وہ شکست میں بدل جائے اور باقی لوگوں کے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ فیل انتہائی ناپسندیدہ ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات بھگدڑ بھی مچ جاتی ہے اور پوری کی پوری فوج شکست کھا جاتی ہے۔ تو اس لیے منع کیا گیا کہ کوئی ایسا نہ کرے۔ تو مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں تمہاری کافروں سے مٹ بھیڑ ہو تو کبھی پیٹ نہ پھیرنا، اور جو شخص اس دن پیٹ پھیرے گا الا یہ کہ وہ کوئی جنگی چال چل رہا ہو یا مڑ کر اپنے دستے فوج کو ملنا چاہتا ہو، تو ایسا آدمی اللہ کے غضب میں آ گیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بری جائے گشت ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 17، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم۔ یعنی اس وقت میدان بدر میں کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مارا تھا، اور جب آپ نے کافروں کی طرف ریت کی مٹھی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے گزار دے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جنگ بدر میں یہ بھی معاملہ ہوا تھا کہ جب جنگ بدر اپنے پورے زوروں پر تھی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی یعنی مٹی کی ایک مٹھی لی اور اسے کافروں کے لشکر کی طرف پھینک دیا اور فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو ریت کی مٹھی بھر ریت آپ نے جو پھینکی تھی کافروں کے چہروں پر، لشکر پر، تو وہ آپ نے نہیں پھینکی، دراصل اللہ نے پھینکی، کیونکہ اس مٹھی پر ریت کا اثر یہ ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ریت جا کر کافروں کی آنکھوں میں لگی اور اس سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں، ان کو کچھ سجھائی نہیں دینے لگا کہ وہ کہاں دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اور وہ لوگ آنکھیں ملتے رہ گئے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک موقع دے دیا اور پھر مسلمان کافروں پر مزید حملہ کر سکے۔ تو اسی کی طرف یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دراصل مٹھی بھر ریت آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ ہم نے پھینکی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے واقعی میں، کیونکہ آنکھ تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے نا، اب اگر اللہ کے رسول نے وہ مٹھی بھر ریت پھینکی بھی ہوگی تو وہ سامنے جو لشکر تھا صرف اس پر جائے گی، جو پیچھے لشکر تھا اس پر کیسے جاتی؟ تو یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ مٹھی بھر ریت آپ کا پھینکنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام لشکر کی آنکھوں میں پہنچا دیا جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور وہ کچھ کر نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ریت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ ہم نے پھینکی تھی۔ تو یہ بھی ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر، اس وقت جنگ بدر میں جو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا۔ آیت نمبر 18، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو اور اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے، یعنی مومنوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ تھا اور کافروں کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ الٹا ختم کرنے والا تھا۔ تو ان کی جو ساری تدبیریں تھیں وہ تو ختم ہو گئی، الٹی انہی پر پڑی، اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمایا۔ آیت نمبر 19، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ مکہ والو، اگر تم فیصلہ ہی چاہتے تھے تو وہ اب تمہارے پاس آ چکا ہے، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر پہلے سے کام کرو گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو، اور اللہ تو یقیناً ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ جب یہ قافلہ مکہ سے نکلا تھا، یہ لشکر ابو جہل کے ساتھ، تو ابو جہل نے اس وقت دعا کی تھی، اور راستے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ بات کی تھی اور دعا کی تھی کہ جو گروہ حق پر ہے اس کو قائم رکھ اور جو باطل ہے اس کو ختم کر دے، یعنی خود ہی اس نے دعا کی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہی کفار سے خطاب فرما رہا ہے۔ مکہ سے روانگی کے وقت ابو جہل نے کعبہ کا پردہ پکڑ کر کہا تھا کہ یا اللہ، دونوں فریقوں میں سے جو اعلیٰ اور افضل ہے اسے فتح نصیب فرما، اور فساد مچانے والوں کو مغلوب کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اب فیصلہ تمہارے پاس آ چکا، اس بات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ دونوں فریقوں میں کون اعلیٰ اور کون افضل ہے اور کون فساد کرنے والا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خود انہی کی بات انہی پر ثابت ہو گئی، یعنی اب تم نے جو شکست سے تمہیں دوچار ہونا پڑا ہے، اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے، کسے شکست ہوئی اور کسے فتح نصیب ہوئی۔ لہٰذا اب تم راہ راست پر آ جاؤ، اب تم سدھر جاؤ، اور تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے، مخالفت سے کنارہ کشی اختیار کر لو، اور اگر تم نہیں کرتے ہو تو پھر ہم تمہیں مزید پھر اور وہی سزا دیں گے۔ یہاں پر جو بات آئی ہے نا، ان تعودو نعود، اگر تم پلٹو گے تو پھر ہم بھی پلٹیں گے، یعنی اگر تم اب اگر کوئی اور کوشش کرتے ہو تو پھر ہم بھی ویسا ہی بدلہ لیں گے۔ تو لہٰذا انہیں باز آنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور دیکھا جائے تو واقعی میں یہ جنگ مسلمان معجزانہ طور پر جیتے تھے۔ آپ تصور کریں ذرا کہ کہاں 1000 کا لشکر اور کہاں 313۔ پھر مسلمانوں کے پاس ایسے ساز و سامان نہیں تھے بظاہر، نہ ایسے کوئی ہتھیار تھے خاص، نہ اتنا زیادہ ان کے پاس غلہ تھا، کھانے پینے کا نہ سامان اتنا موجود تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اپنی مدد فرمائی۔ جبکہ کفار کا جو لشکر تھا، کہا جاتا ہے ابو جہل جب نکلا تھا اپنا لشکر لے کر تقریباً 1000 کا، تو کئی اونٹ اس نے ذبح کیے تھے۔ ہمیں واقعہ ملتا ہے جنگ بدر کا ہی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی چال کے طور پر کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ لشکر کتنا ہے معلوم کر کے آئیں، تو یہ بات معلوم نہیں ہو پا رہی تھی۔ لوگوں نے ایک چھوٹے سے لڑکے کو، جو کہ چرواہا بھی تھا لڑکا، اس کو پکڑا اور اللہ کے رسول کے سامنے حاضر کیا۔ جب اس چرواہے سے پوچھا گیا کہ کتنے کا لشکر تھا، یعنی کتنا لشکر تھا، وہ کتنی تعداد تھی، تو وہ تعداد نہیں بتا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بار بار پوچھتے رہے، کچھ صحابہ نے اس پر زبردستی کرنا چاہیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے نہیں معلوم، چھوڑ دو اس کو، ہم کچھ اور طریقے سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بس اسے صرف اتنا پوچھا کہ اچھا کتنے اونٹ ذبح ہوتے تھے یہ بتا دو، تو اس نے کہا کہ جو اونٹ کی تعداد اس نے بتائی، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے اونٹ کی تعداد، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا اتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں تو مطلب 1000 کا لشکر ہوگا۔ آپ دیکھیے کتنا صحیح اندازہ لگایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ابو جہل نے خود یہ کہا تھا جب وہ وہاں سے نکلا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ ہمارا جو گروہ ہے، ہمارا جو لشکر ہے، اس کو ساری دنیا دیکھے گی، لوگ اس کی شان و شوکت دیکھیں گے۔ تو وہ غرور اور تکبر کے ساتھ نکلے تھے، وہ لوگ اشعار پڑھتے ہوئے، ان کی عورتیں ناچ اور گا رہی تھیں، شراب کے دور چل رہے تھے، خوب کھا پی کر وہ لوگ نکلتے تھے، آرام کرتے تھے، جبکہ یہ جو لشکر تھا مسلمانوں کا، یہ تو تقوی اور ایمان سے بھرے ہوئے ان کے دل تھے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی دعائیں کرتے ہوئے، نمازیں ہو رہی ہیں، وضو ہو رہا ہے، ان کو پہلے فکر یہ تھی کہ وضو کے لیے ہمارے لیے پانی میسر ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں جو فرق تھا وہ بہت زیادہ فرق تھا۔ ایک گروہ کے اندر غرور اور تکبر، ظاہری شان و شوکت، یہ ساری چیزیں تھیں، اور دوسرے گروہ میں ظاہری شان و شوکت نہیں تھی، لیکن عاجزی، ایمان، تقویٰ سے بھرے ہوئے دل تھے۔ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ محبوب ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ابو جہل کی بات تھی، جو اس نے دعا کی تھی، وہ خود بخود ہی پوری ہو گئی، یعنی اس نے اپنے ہی خلاف سمجھے دعا کر لی تھی کہ کون مفسد ہے اور کون اچھے اخلاق کا مالک ہے، خود یہ بات سامنے آ گئی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں ابو جہل کا بھی بہت برا انجام ہوا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، تو یہاں پر مومنوں کی تعریف کی گئی ہے دراصل، یعنی ایسے مومن جو کسی حال میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منہ نہ موڑیں، خواہ ان کو ظاہری طور پر اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو یا نقصان ہو رہا ہو، لیکن وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں۔ تو یہاں پر ان مومنوں کی بھی بات کی گئی ہے کہ جو ایک گروہ تھا جن کا دل یہ ہو گیا تھا کہ جنگ نہیں کرنی چاہیے ہمیں، یعنی ہمیں لشکر کو نہیں پکڑنا ہے، ہمیں تو قافلے کو پکڑنا ہے، تو ان کی بھی بات یہاں پر سامنے واضح ہو گئی، اور ان مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ تھا، یعنی جو جنگ کرنا چاہ رہے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تھے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے ایمان کی کیفیت بھی بتائی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے، تو جن کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ایمان دراصل کیا ہے؟ اب دیکھیں ایمان امن سے نکلا ہے نا، امن میں آ جانا، مطمئن ہونا، یقین پا لینا۔ تو ایمان ظاہری اس کی کوئی شکل اور شیپ نہیں ہے ایمان کا، لیکن ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو چل کر بازار سے ایمان خرید لائیں، یا ہمارا ایمان کم ہو رہا ہے لہٰذا چلو مزید اور لے آتے ہیں، کہ گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے چلے مزید لے آتے ہیں اگلے مہینے کے لیے۔ تو ایمان ختم ہو گیا ایمان اور لے آتے ہیں۔ تو ایمان ایسی کوئی خریدی اور بیچی جانے والی چیز نہیں ہے، ہاں لیکن ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو قرآن ہمیں جو بار بار یہ سبق دیتا ہے کہ مومن کون ہے، یہ ایمان والے کون ہیں۔ پھر پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلیت علیہم آیات ہو زادت ہم ایمانا، کہ جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو ایمان کو کس طرح سے ہم ڈیفائن کریں گے، ایمان کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے؟ جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا، اور جو جتنا زیادہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، کیونکہ یہی جو یقین کی کیفیت ہے، یہی دراصل ایمان ہے کہ میں جب تنہا بھی ہوتی ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں اگر مجمع میں ہوں تو بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اگر تنہائی میں اپنے گھر میں ہوں تو بھی مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اسی غیب پر ایمان لانا، اسی غیب کو ماننا، اس پر یقین کرنا کہ جنت اور دوزخ ہے، فرشتے ہیں، آخرت قائم ہوگی، قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ نے اپنے رسول اور کتابیں بھیجی ہیں، اور جنت اور دوزخ میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے عذاب کا اور انعامات کا ذکر کیا ہے، یہ ایز اٹ از سچ ہے جیسے بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس پر یقین رکھنا اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ان انعامات اور اکرام کو یا اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے مزید نیک کام، اللہ کی فرما برداری کرتے چلے جانا، یہی تو دراصل ایمان ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان چوری کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب گناہ کرتا ہے انسان تو وہ جو یقین کی کیفیت ہوتی ہے، وہ یقین کی کیفیت نکل جاتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کو یہ احساس ہو، اس کا شعور جاگ رہا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، اور اگر کسی سے ہو بھی جاتا ہے گناہ تو وہ فوراً پلٹ آئے گا۔ تو وہی بات ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے ایمان پر نظر رکھیں کہ تنہائی میں بھی یہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میری ہر ہر حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے کہ وہ میری ہر حرکت کو نوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے سینے کا حال بھی جانتا ہے، میرے دل میں کیا چیز چھپی ہے اس راز سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو یہی وہ ایمان کی کیفیت ہے۔ جب ایمان اس لیول کا ہو جائے تو یقین جانیے کہ دنیا کی ساری دولت، دنیا کے سارے اختیارات، یا آج دنیا میں جتنا جو پاور ہے، یہ ساری چیزیں اس ایمان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ مومن موت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پر یقین ہے، وہ جانتا ہے آخرت کے فائدوں کو۔ تو کیوں ایک دنیا اس وقت گھبرا گئی تھی مسلمانوں سے؟ شاہ ایران نے خود اپنے مشیر کو بلا کر پوچھا تھا کہ ان کی فتح اور نصرت کا راز کیا ہے، تو اس کے مشیر نے اس کو جواب دیا تھا وزیر نے کہ یہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے، موت ان کے آگے آگے دوڑتی ہے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو موت کا ڈر، موت تو کسی بھی حال میں آنی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو جان تو جانی ہی ہے ہر حال میں، کیوں نہ وہ اللہ کی راہ میں چلی جائے۔ تو یہ یقین انسان کو پھر پیچھے ہٹنے نہیں دیتا۔ اور پھر اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ جو جنگیں ہوتی تھیں، کوئی ایک بٹن دبا کر اوپر سے کوئی بم تو نہیں گرانا ہوتا تھا کہ انسان کی جانیں محفوظ ہے، ایک انسان نے ایک بٹن دبایا اور ہزاروں لوگوں کی جانیں لے لی۔ اس وقت تو پوری جنگ ہی کس پر ہوتی تھی؟ ڈیپینڈ اپنے خود کی ذاتی بہادری پر۔ جو ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ جنگ سے بھاگنا دراصل بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو یہ بات کیوں یہاں فرمائی گئی؟ اس وقت ساری جنگ ہی انفرادی طور پر ان لوگوں کی خود کی بہادری، ان کے ارادے پر ہوتی تھی، کیونکہ ہاتھ میں تلوار لے کر جنگ کرنی تھی، آمنے سامنے مقابلہ تھا۔ اگر ایک تلوار کا وار کسی پر پڑ جاتا ہے اور ذرا سی چوک ہو گئی اس سے، تو گیا وہ جان سے اپنی۔ اگر مسلمان ہے تو شہید ہوگا، اور کافر ہے تو جہنم رسید ہوگا۔ تو ذاتی بہادری، اندر کا ایک جوش، جذبہ، اور پوری طرح سے چاقو چوبند ہونا، اس پر جنگ کی جاتی تھی، آمنے سامنے مقابلہ ہوتا تھا۔ تو ان سب کے لیے ایمان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج بھی ہو سکتا ہے ایسا کہ مسلمان اگر اپنے اسلاف کی طرف لوٹیں، ان کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کریں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ایک اکیلوں کے کرنے سے کیا ہوگا، آپ دیکھیں جنگ بدر میں 313 تھے، کافروں کا لشکر 1000 کی تعداد میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں فرمائی، تو اللہ تعالیٰ آج بھی مدد فرما سکتا ہے، بس ویسے ایمان کی ضرورت ہے۔ ایسے جذبے، شوق اور ایمان والے لوگ چاہیے، اگر وہ تیار ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ابھی بھی آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اور ہمارے ایمان کو ہمیں بڑھانے والا بنائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ